ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व हबीबना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا يشير إلى صدره ثلاث مرار بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وارضه। قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام اہل ایمان کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ باری تعالی کا ارشاد ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ اس رشتہ اخوت اور بھائی چارگی کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کا کیسا لحاظ کرنا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مختلف ارشادات کے ذریعے سے امت کو بتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک ایمان والے کا مقام کتنا اونچا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنیے۔ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کعبۃ اللہ کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں ما اطیب کے و ما اطیب ریحو کے، یہ کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے اور کتنی پاکیزہ ہے تیری خوشبو، وما اعظم کے وما اعظم حرمت، اور تو کتنا عظمت والا ہے اور تیری حرمت تیرا مقام کتنا اونچا ہے۔ والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن عند اللہ اعظم من حرمتی، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے، ایک مومن کی عزت اور اس کا احترام اللہ کی نگاہوں میں تجھ سے زیادہ ہے۔ یہ حضور کعبۃ اللہ کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دمے ہی و مالی، مومن کی جان کی بھی اور مومن کے مال کی بھی، وَنَظُنَّ بِهِ خَيْرًا، اور ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم مومن کے ساتھ اچھا گمان رکھیں۔ ایک مومن کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو اللہ کے ہاں کتنی قیمتی ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب ایک بڑا مجمع حضرات صحابہ کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے تھا بتلایا۔ دسویں ذی الحجہ یوم النحر کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منا میں جو خطبہ دیا، اس خطبے کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مومن کی جان مال اور عزت و آبرو کا کیا مقام ہے اس کو واضح کرنے کے لیے پہلے تو حضرات صحابہ سے سوال کیا. بخاری شریف کی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پہلا سوال کیا, ایو شہرین ہذا, یہ کون سا مہینہ ہے؟ حدیث کے راوی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یوں سمجھے کہ شاید, ویسے صحابہ کی عادت تھی کہ ایسا کوئی سوال جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے تھے تو اس کے جواب میں صحابہ عرض کرتے تھے اللہ و رسولہ عالم, کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول زیادہ جانتے ہیں, کیونکہ صحابہ سمجھتے تھے کہ حضور کچھ بتلانا چاہتے ہیں. یہاں بھی صحابہ نے یہی جواب دیا. حدیث کے راوی حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے. ہم یوں سمجھے کہ شاید آج اس ذوالحجہ کے مہینے کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی دوسرا نام دیں گے, لیکن پھر حضور نے خود ہی پوچھا الیس ذوالحجہ, تھے کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ تو صحابہ نے جواب میں عرض کیا بلا کیوں نہیں. پہلا سوال تو یہ تھا. دوسرا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو بلدین ھذا, یہ کون سا شہر ہے؟ اس کے جواب میں بھی عادت کے مطابق صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم, کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تھوڑی دیر حضور خاموش رہے. حضرت ابو بکرہ راوی حدیث کہتے ہیں ہم یوں سمجھے شاید آج آپ کوئی اور نام تجویز کریں گے مکہ مکرمہ کے لیے, لیکن پھر آپ نے خود ہی پوچھا الیست البلدۃ, کیا یہ مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ بلدہ مکہ مکرمہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, کیا یہ مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جواب میں بھلا کیوں نہیں. پھر تیسرا سوال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ آج کون سا ایو یوم ھذا, آج کون سا دن ہے؟ یہاں بھی صحابہ نے وہی بات کہی اللہ و رسول عالم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے. راوی حدیث کہتے ہیں ہم یہ سمجھے شاید کوئی اور نام تجویز کریں گے, لیکن پھر حضور نے پوچھا خود ہی الیس یوم النہر, کیا یہ یوم النہر یعنی جس میں قربانی کی جاتی ہے دسویں ذوالحجہ کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا بلا. یہ تین سوال کیوں کیے تھے؟ دراصل اسلام سے پہلے سے عربوں کے اندر تین چیزوں کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا, بڑا احترام تھا, بڑا ادب تھا. ایک تو عاشور حرم کا, حرمت والے مہینے جو چار ہیں قرآن کریم میں, جن کو منہا اربعۃ حرم سے تعبیر کیا گیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں بتلایا کہ وہ ذوالحجہ, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور رجب ہیں, تو ان کی حرمت, ان کا ادب و احترام عربوں کے ہاں اتنا زیادہ تھا کہ اس مہینے میں وہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے, چھیڑتے نہیں تھے. حالانکہ ایک دوسرے کو مار ڈالنا, قتل کر ڈالنا, لوٹ لینا, چھیڑ لینا ان کی عام عادت تھی. گویا وہ تو چٹکیوں میں ایسا کام کر لیا کرتے تھے, لیکن ان مہینوں کے اندر وہ کسی کو چھیڑتے نہیں تھے, بلکہ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے باپ کا قاتل, یعنی وہ آدمی جس نے ان کے باپ کا خون کیا ہو, وہ بھی اگر اس مہینے میں ان کے سامنے آوے تو اس کو کچھ کرتے نہیں تھے, اتنا احترام تھا اس کے ان مہینوں کا. ان مہینوں میں کسی کی جان کے اوپر ہاتھ اٹھاتے نہیں تھے, مال نہیں چھیڑ لیتے تھے. اسی طریقے سے مکہ مکرمہ حرم, حرم کا بھی ان کے ہاں اتنا زیادہ ادب و احترام تھا کہ حرم کے اندر وہ کسی کو چھیڑتے نہیں تھے, نہ کسی کی جان کو, نہ کسی کے مال کو, نہ کسی کی عزت و آبرو کو. جیسا کہ ابھی بتلایا, باپ کو قتل کرنے والا بھی اگر حرم میں مل جاوے تو اس کو نہیں, ہاتھ نہیں لگاتے, باہر دیکھا جائے گا, یہاں کچھ نہیں. اتنا زیادہ حرم کا احترام تھا مکہ مکرمہ کا, اور یہی حال ایام نہر, یوم النہر کا بھی تھا. تو یہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا اپنے سوالات کے ذریعے سے بتلانا چاہتے ہیں کہ ایک چیز الگ الگ ہے تو اس کا ادب احترام اتنا کیا جاتا تھا جب تینوں چیزیں جمع ہو جائیں, مہینہ بھی ہو حرمت والا, دن بھی ہو یوم النہر کا, اور آبادی بھی ہو کون سی مکہ مکرمہ کی, تو اس وقت کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پہلے سوالات اسی لیے کہتے کہ ان کے ذہنوں میں یہ چیز تازہ ہو جائے. آگے حضور فرماتے ہیں ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. بے شک تمہاری جانیں, تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو تم پر حرام ہے, یعنی تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے. جیسے اس دن کی حرمت اور عزت, اور اس مہینے کی حرمت, اور اس شہر کی حرمت. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ایمان والوں کی جان, مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کو اس طرح صاف صاف واضح فرما دیا کہ اس کو چھیڑا جا نہیں سکتا. ایک ایمان والے کی جان, اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو کتنی قیمتی ہے, وہ میں نے اس وقت آپ کے سامنے دو حدیثوں کے ذریعے سے بتلایا. اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے, اس سلسلے میں مختلف ہدایتیں اپنے پاکیزہ ارشادات کے ذریعے سے دی ہیں. ان میں سے ایک ابھی آپ نے شروع میں میں نے پڑھی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اب اس بھائی چارگی اور رشتہ اخوت کا کیا تقاضا ہے وہ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں, لا یظلمہ, وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. دیکھو ظلم کی مختلف شکلیں ہیں. ظلم کی ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ کسی کی پٹائی کریں بلا ناحق طریقے سے, کسی کو ماریں آپ تو یہ گویا کسی کو اور کسی طریقے سے تکلیف پہنچائیں, تو یہ ظلم کی ایک شکل ہے. کسی کا مال چھین لیں, کسی کی زمین چھین لیں, کسی کا پیسہ چھین لیں, یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے. اور کسی کی عزت و آبرو کے اوپر ہاتھ ڈالیں, کسی کو برا بھلا کہیں, یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرا مسلمان کا بھائی ہے, اس کو چاہیے کہ وہ نہ تو اس کے اوپر ظلم کرے گا, یعنی نہ جان پر ہاتھ ڈالے گا, نہ مال پر, نہ عزت و آبرو پر. آج کل کیا ہو گیا, ہم لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کے معاملے میں ایسی باتیں جو ہمیں تحقیق سے معلوم نہیں ہوئی, خالی کان میں پڑی آگے پہنچا دیے. واٹس ایپ کا زمانہ ہے, کوئی نہ کسی نے غلط بات کی تو وہ آگے چلا دیتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ بتلاؤ تمہارا بھائی اگر سویا ہوا ہے اور ہوا کے ذریعے سے ہوا اس کے کپڑے کو اڑا کر کے اس کا ستر کھل جاوے تو تم کیا کرو گے؟ اے اللہ کے نبی, ہم اس کو ڈھانپ دیں گے. تو اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں, تم تو اس کو اور زیادہ کھولتے ہو. تو اس کے جواب میں حواریوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں, تمہارے پاس اپنے بھائی کی کوئی بات آتی ہے غلط تو اس کو بجائے اس کے کہ اس کو چھپایا جائے, اس کو رد کیا جائے, تم اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہو. یہ اس کو رسوا کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہوا؟ دوسری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, ولا یخذلہ, کہ دوسرا کوئی آدمی اگر آپ کے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو آپ اس کو ظلم کرنے نہیں دیں گے بلکہ آپ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریں گے. لا یخذلو خذلہ کا معنی ہے کسی کو بے یارو مددگار چھوڑنا. تم اپنے مسلمان بھائی کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑو گے. کوئی ان کی پٹائی کر رہا ہے, میں وہاں موجود ہوں, اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں اس پٹائی کرنے والے کو روک سکتا ہوں اور ان کی حفاظت کر سکتا ہوں, تو مجھے شریعت نے ضروری قرار دیا ہے, فرض قرار دیا ہے کہ میں اپنے بھائی کی مدد کرتے ہوئے اس کے ظلم کو دور کروں. اسی کو کہتے ہیں ولا یخذلہ, کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. دیکھیے, خود بھی ظلم نہیں کرے گا اور دوسرے کو بھی ظلم کرنے نہیں دے گا. زمانہ جاہلیت میں ایک جملہ عام طور پر عربوں میں بولا جاتا تھا, انصر اخاک ظالمن او مظلومن, کہ تمہارا بھائی, تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. یہ زمانہ جاہلیت میں یہ جملہ بولا جاتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی جو تربیت فرمائی, ان کو جو تعلیم دی, اس کے نتیجے میں ان کا ذہن, دیکھو آج کل کیا ہے, یہ میرے رشتہ دار ہیں, میری فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, تو آج مزاج کیا بن گیا, عصبیت کا, میں ان کی مدد کروں گا چاہے یہ حق پر ہوں یا نا حق پر ہوں, یہ میرے وطن کے ہیں, میں ان کی مدد کروں گا چاہے یہ حق پر ہوں یا نا حق پر ہوں, یہ میری کمیونٹی کے ہیں. تو آج کل تو مدد کی بنیاد جو ہے کیا ہو گیا, فیملی کا ریلیشن جو ہے وہ, یا جو کمیونٹی والا ریلیشن ہے وہ, وطن والا ہے وہ, یہ میری پارٹی کا ہے, ایک عام مزاج. یہی مزاج زمانے جاہلیت میں عربوں کا تھا کہ وہ نسب کی بنیاد پر مدد کرتے تھے, اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ حق پر ہو یا نہ, ظالم ہو یا مظلوم ہو. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہی جملہ ارشاد فرمایا, انصر اخاک ظالمن او مظلومن, اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی تھی, جب آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ سنا, فوراً ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا ہے, یا رسول اللہ, انصرہ مظلومن فکیف انصرہ ظالمن, کہ اللہ کے رسول, اگر میرا بھائی مظلوم ہے تب تو میں اس کی مدد کروں گا, لیکن وہ اگر ظالم ہے تو میں کیسے مدد کروں, وہ آپ ہی کی تعلیمات منع کرتی ہیں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو زمانے جاہلیت والے اس جملے کو حضور ٹھیک کر رہے ہیں, درست کر رہے ہیں. حضور نے کیا فرمایا, انتمناہ من الظلم, اپنے بھائی کو کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روک, ظلم کر کے وہ اپنا نقصان کر رہا ہے, سامنے والے ہی کا نہیں, اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہا ہے, تم اس کو ظلم کرنے سے روکو تاکہ اس مصیبت سے وہ نجات پاوے. تیسری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, ولا یحقرہ, کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر نہ سمجھے. دیکھیے آج کل ہماری سوسائٹی میں, ہمارے سماج میں یہ بیماری بہت عام ہو گئی, اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنے کی. دوسرے کو حقیر جو سمجھا جاتا ہے مختلف بنیادوں پر, ایک آدمی کے پاس مال و دولت بہت ہے, ملینر ٹریلینر جیسا بھی ہے, اب وہ دوسرے ان لوگوں کو جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ اپنے سے حقیر سمجھتا ہے, گویا ان کی کوئی حیثیت نہیں. ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عہدہ اونچا دیا ہے, گورنر ہے, کلیکٹر ہے, حکومت میں وہ منسٹر ہے, تو وہ ایک عہدے کی وجہ سے دوسرے ان لوگوں کو جو اس سے نیچے کمتر ہے, جن کے پاس عہدہ نہیں ہے, حقیر سمجھتا ہے. کسی کو اللہ نے حسن دیا ہے, حسین ہے چہرہ اس کا ماشاءاللہ, اب وہ ایسے لوگوں کو جو بد شکل ہیں کیا سمجھتا ہے, حقیر سمجھتا ہے. تو یہ مختلف شکلیں ہیں حقیر سمجھنے کی. अब यहाँ शरीयत हमको तालीम देती है कि भाई आपने इसको जो हकीर समझा, किस बुनियाद पर? तुम्हारे पास माल ज्यादा है, उसके पास माल नहीं है या कम है? तो सवाल पैदा होता है कि माल तो अल्लाह ताला की एक नेमत है जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई माज अपने फजल से। तो अल्लाह की इस नेमत का तो शुक्र अदा करो, और माल की इस नेमत पर अल्लाह ने तुमको जो जो जिम्मेदारियां दी है नेकी के काम में खर्च करना है, उनको पूरा करो। इसकी वजह से अपने मुसलमान भाई को हकीर समझना ये क्या माना रखता है? आपको अल्लाह ताला ने ओहदा दिया है, तो उस ओहदे की वजह से आपको अल्लाह ने जो ताकत अता फरमाई उसके जरिए से लोगों की मदद करो। किसी को हकीर समझना क्या माना रखता है? तो इस्लाम किसी भी बुनियाद पर अपने मुसलमान भाई को हकीर समझने की इजाजत देता नहीं। आगे इसी रिवायत में हुजूर फरमाते हैं, बेहसब इमरईन मिन अश्शर अन यहक़िरा अख़ाहुल मुस्लिम। एक आदमी की बुराई के लिए ये बात काफी है कि वो अपने मुसलमान भाई को क्या समझे? हकीर समझे। अब ये हकीर समझने की मुख्तलिफ बुनियादें होती हैं। कभी दीनदारी की, हमें अल्लाह ने नमाज पढ़ने की तौफीक दी, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, दीनदार हैं। तो जैसे वो मालदार आदमी है ना, गरीब को हकीर समझता है, तो ये दीनदार भी जो है उसका गुरूर भी उससे कम नहीं है। वो उन लोगों को जो दीनदारी में कम दर्जे के हैं, या मान लीजिए जो नमाज नहीं पढ़ते, उनको हकीर समझते हैं। गोया अब अल्लाह की इस नियमत का शुक्र अदा करना चाहिए था। आदमी ये ना समझे कि ये दीनदारी है वो मेरा कमाल है। नहीं, कोई भी चीज हमारा अपना कमाल नहीं है। कुरान में बारी तारा साफ तौर पर फरमाते हैं, वलौला फदलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा। जो लोग अरबी जानते हैं वो समझ सकते हैं कितनी ताकीद है। अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत शामिल हाल न होती तो तुम में से कोई भी नेक बन सकता नहीं था, गुनाहों से बच सकता नहीं था। वलाकिन अल्लाह मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा। नकेरा नफी के मातहत आया है कि कभी कोई नेक नहीं बन सकता था, अल्लाह की रहमत और फजल से नेकी का तौफीक हुई। वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा, अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं नेकी की तौफीक देते हैं। तो अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तूने माज अपने फजल से तूने तौफीक अता फरमाई। कल अगर ये तौफीक अल्लाह छीन ले तो पता नहीं हमारा क्या हाल हो जाए। बहुत सों को आपने देखा होगा कि दीनदार बने हैं, फिर एक मुद्दत तक बहुत आगे बढ़ गए और फिर ऐसे रास्ते से हटे क्या, उनको देख करके हैरत होती है कि ये कौन आदमी है, क्या है। तो हकीकत तो ये है, जो कुछ भी है, पैसा है तो, दीनदारी है तो, और इसी तरीके से खूबसूरती है तो, खानदानी है, शराफत नसब है, तो वो ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं। उन नेमतों की वजह से अल्लाह के किसी बंदे को हकीर समझो मत। एक किस्सा सुनाकर बात ख़त्म करता हूँ। तबकात इब्न साद, ये सियर व सवानह की एक किताब है, मोहम्मद इब्न साद, उन्होंने अंदर लिखा है वाकया कि हज्जतुल वदा के मौके पर जब मैदान अरफात में सूरज गुरूब हुआ और वहाँ से मुज़दलिफा जाने का वक्त आया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार हुए जाने के लिए। लेकिन सवार होने के बाद अभी ऊँटनी चला नहीं रहे, ऐसा मालूम होता था आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। उस वक्त तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यमन के शाही घराने, रॉयल फैमिली के कुछ लोग थे। वो भी सोचने लगे, आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसका इंतज़ार कर रहे हैं। दरअसल हजरत उसामा इब्ने ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत लाडले थे, और वो उस वक्त कहीं अपनी हाजत के लिए इस्तिंजा वगैरह के लिए चले गए थे। वो जब आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने पीछे सवारी पर बिठाया और रवाना हुए। वो जब आए तो उनको देखा, एक नौजवान लड़का है, छरेरे बदन का और सांवले रंग का, चपटी सी नाक है। तो वो रॉयल फैमिली के लोग यमन के आपस में कहने लगे, अरे इसकी वजह से हमको रुकना पड़ा। ये जुमला उनकी जबान से निकला। हजरत उरवा इब्ने जुबैर, जो मदीना मुनव्वरा के फुकाए सभा में से बड़े आलिम, हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला के भांजे भी हैं, उनके खास शागिर, उनका जुमला है, वलेदा कफर अहलुल यमन मिन अजलेदा। इसी वजह से यमन वाले कुफर में मुब्तला हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद वो जो इर्तिदाद फैला, बहुत से लोग ईमान से निकल गए थे, उसमें यमन के कुछ खानदान के लोग भी निकले थे, ये लोग भी। तो हजरत उरवा इब्ने ज़ुबैर फरमाते हैं, ये जुमला जो हकार उन्होंने हकीर समझा, हजरत उनको उसामा को उनके इस हकीर समझने पर ये जुमला जो उनकी जबान से निकला, उसकी सजा में अल्लाह तआला ने उनको मुब्तला किया। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए अल्लाह ने कोई नेमत दी है, हम अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी, कोई कितना ही गुनहगार हो उसके गुनाह से नफरत करो, लेकिन गुनहगार से नफरत मत करो। बीमारी से नफरत करो, लेकिन बीमार से नफरत मत करो। बच्चा पेशाब पाखाना करता है तो माँ क्या बच्चे को छोड़ दे? नहीं, बच्चे को फिर दो दाके उसको जो है पाउडर लगा करके कपड़े पहनाती है। बच्चे से नफरत नहीं की जाती, वो जो गंदगी है उससे नफरत की जाती है। सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभानक अल्लाहुम्म व बिहम्दी।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।